بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ اعراف کے شروع میں آج سورہ اعراف اور سورہ انفال یہ آپ کو سنائی گئی ہے. سورہ انفال اور سورہ توبہ کا کچھ حصہ. سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ، یعنی دسویں پارے کے پون تک سنائے ہیں. یہ دس پارے ہو گئے، پو پارا باقی ہے. ڈھائی ڈھائی پاروں کا حساب پڑھ رہا تمہارا. سورہ اعراف کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ لوگوں کی طرف، یہ اس لیے ہے تاکہ ایمان والوں کو اس سے نصیحت ملے، اور جو ایمان نہیں لا رہے ان کو ڈراوا ہو جائے، ان کو ڈرا دیا جائے، کاشن دے دیا جائے. اور اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جو نازل کیا گیا ہے اس کو فالو کرو، اور اس کے علاوہ جو اس کے اگینسٹ میں پڑے اس کو کبھی فالو مت کرو. اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اس سے پہلے کتنی قومیں آئی ہیں کہ جن کی طرف ہم نے ہمارا پیغام بھیجا تھا، انہوں نے اس کی اتباع نہیں کی، اس پر چلے نہیں، تو ان کا انجام کیا ہوا. سبق لینے کے لیے یہ بات بس ہے کہ بے شمار بستیاں اور بے شمار لوگ آئے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہے ہماری بات نہیں ماننے کی وجہ سے. ہم قادر مطلق ہیں، جو چاہیں کریں. جب ہمارا عذاب ان پر آتا تھا پچھلے لوگوں پر، تو آخر میں ان کے ایک ہی جملہ منہ پہ ہوتا تھا کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. اب تم بھی بعد میں اگر یہ کہنے لگو کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ وقت سے پہلے سمجھ جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں. جن کی طرف بھی رسول بھیجا گیا ہے ان سے ضرور پوچھو گی، اور رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے کہ تم نے اپنی ذمہ داری کہاں تک پوری کی. اور نام اعمال جو ہے، وزن کرنا عمل کا، تولنا، یہ حق ہے. اب جس کی نیکیوں کے اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا. تو نیکیاں زیادہ کماؤ، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا نقصان کیا ہے. اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ نیکی ایک سے دس میں لکھی جاتی ہے، ایک نیکی دس میں لکھی جاتی ہے، اور ایک برائی ایک میں لکھی جاتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے دس گنا بھی کم نہیں تھیں. نیکی ایک نیکی دس کے برابر لکھی جائے گی، ایک برائی ایک کے برابر لکھی جائے گی، پھر بھی برائی کا پلڑا بھاری ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیاں ون ٹینتھ سے بھی کم ہیں. تو اس وجہ سے وہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی کو اتنا اللہ نے موقع دیا کہ اگر تم برائیوں کے مقابلے میں دس گنا کم نیکی کر لو تو بھی کم از کم برائی اور نیکی برابر ہو جائے گی، پھر بھی اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہو تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو تفصیل سے یہاں پر بھی بیان فرمایا گیا ہے. حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرنے کی صورت میں ابلیس کو جو نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے زندگی دے دی جائے قیامت تک. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں زندگی دے دی گئی قیامت تک. تو شیطان نے کہا کہ چونکہ میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں اور آپ سے دور ہوا ہوں، لہذا میں اس کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، آدم اور آدم کی اولاد کے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا. پھر سیدھی طرف سے اور پیچھے کی طرف سے اور دائیں طرف سے اور بائیں طرف، سامنے کی طرف سے اور پیچھے کی طرف سے اور دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، چاروں طرف سے ان کو گمراہ کروں گا. ایک تفسیر اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور ایک تفسیر اس کی صوفیہ فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سیدھی طرف سے گمراہ کرنے، سامنے سے گمراہ کرنے کا ایک خاص مطلب ہے، پیچھے سے گمراہ کرنے کا ایک خاص مطلب ہے، ایسے ہی سیدھی طرف سے ایسے ہی بائیں طرف سے. عام طور پر سیدھی طرف سے گمراہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی بہت نیکی کرا کے خوش کرا دینا, کیونکہ نیکی جو ہے وہ سیدھی نیکیوں کا پڑھ نیکی کرنے والا نیک عمل سیدھی طرف لکھا جاتا ہے. دائیں طرف سے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے نیکیاں کرا کے اس سے اس کو خوش فہمی میں ڈال دوں گا, اور بائیں طرف سے کا مطلب ہے اس کے گناہوں کی طرف سے اس کو گناہوں میں مبتلا کر کے اس کو گمراہ کروں گا, اور سامنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ اس کو خوف دکھاؤں گا ہر چیز میں, اگر یہ کرے گا تو کیسا ہو جائے گا, یہ کرے گا تو کیسا ہو جائے گا, وہ کرے گا تو کیسا ہو جائے گا. جو اللہ تعالیٰ کے احکام آئیں گے آگے آتے ہیں, نماز پڑھنا ہے مثلا جاب پہ, ارے جاب رہتی کی نہیں رہتی کی, جمعہ پڑھنے دے رہا نہیں دے رہا, بس رہنے دیتا کی نہیں دیتا کی, شریعت کے مطابق میں چل کے نوکری کرتا ہوں کروں گا تو نوکری میری رہے گی کیا نہیں رہے گی, حلال طریقے پر میں کماؤں گا حلال پہ قناعت کروں گا تو پتا نہیں میرے بچے پلیں گے کہ نہیں پلیں گے اتنے تھوڑے پیسوں میں. یہ آگے سے گمراہ کرنا ہے, آگے کا ڈاؤٹ اور اندیشہ پیدا کر کے گمراہ کرنا. اور پیچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیچھے اپنی اولاد اور اپنے کاروبار وغیرہ کا خوف دلا کر اس کے بارے میں الگ گمراہ کروں گا اس کو. تو سامنے سے گمراہ کرنے کا ایک مطلب ہے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, دونوں مطلبوں میں بات یہی جمتی ہے کہ جتنے سورسز ہو سکتے ہیں اس طریقے سے میں ان کا راستہ مارنے کی کوشش کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی تمہارا راستہ روکنے والا بھی ہے کوئی, جب راستہ رکے تو سمجھ جائے آدمی کہ کسی اور کا ہاتھ ہے اس میں. ہم خالی ظاہری حالات میں جب رکاوٹ آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس میں کسی اور کا ہاتھ ہے, کاروبار خراب ہے, بزنس نہیں چل رہا, جو کام میں ہاتھ ڈالتے گڑبڑ ہو جاتی, ہاتھ میں سونا آتے آتے مٹی ہو جاتا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو کرا رہا ہے کوئی کچھ کرا رہا. لیکن ہمارے اعمال میں جب یہ صورت ہوتی ہے رکاوٹیں آتی ہیں ہمارا ذہن ہی کام نہیں کرتا کہ اس میں کسی کا ہاتھ ہے, اور حالانکہ اس میں ہوتا ہے ہاتھ. تو جو شور ہے وہ ہاتھ جس میں ہوتا ہے یعنی شیطان اور ہمارا دشمن, ادھر ہمارا دھیان نہیں جاتا, اور حالات جو ہمارے مقدر سے ہیں اس میں ہمارا دھیان جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس نے جادو کرا دیا, کس نے بندش کرا دی, کس نے کیا کرا دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی گھر والی یہ دونوں جو ہے جنت میں رہو, آرام سے رہو, لیکن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا, اور وسوسے میں اس نے مشہور بات یہی کہی جو کہی جاتی ہے کہ میں تم کو ایک ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو تم ہمیشہ رہ جاؤ گے جنت میں اور تم فرشتہ بن جاؤ گے, اور قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے تم سے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, ان کو اس نے پھنسا لیا دھوکے میں, دھوکے میں لے آیا, چنانچہ انہوں نے درخت میں سے کھا لیا, فوراً ان کے کپڑے اتر گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے. اللہ پاک نے ان کو آواز دی کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اگر تمہیں وہ نصیحت بھی کرے گا تو نصیحت میں برائی ہوگی, کوئی بھلائی چاہے گا تو اس میں بھی کوئی برائی ہی ہوگی, اس کی بات ماننی نہیں تھی تم کو. پھر ان دونوں نے کہا کہ ہم سے بڑا قصور ہو گیا, آپ معاف فرما دیجئے. اللہ نے فرمایا معاف تو میں نے کر دیا لیکن جنت میں رہ نہیں سکتے تم, اترو یہاں سے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اب تم جاؤ گے دنیا میں تو ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. شیطان ہمارا دشمن ہے, ہم اس کے دشمن ہیں, ہمیں دشمنی کرنی ہے اس سے اگرچہ ہم کرتے نہیں. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ اس کی خصوصیت میں یہ بات آ گئی اس درخت کے کھانے میں کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, دشمنی ضروری ہے, یہی وجہ ہے کہ پورے انسانوں میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا, آپس میں لڑتے رہیں گے. بعضکم لبعض عدو, اسی میں تم زندہ رہو گے زمین میں, اسی میں تم مرو گے, یعنی پھر کسی اور پلانٹ پہ لے کے نہیں جائے گا تم کو بھی فی الحال, اور اسی سے تم کو نکالا جائے گا, حشر ہونے تک تمہارے لیے زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں, اے آدم کے بچوں, ہم سب آدم کی اولاد ہیں, ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے, یہ تمہارے جسم پوشیدہ جسم کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا کام کرتا ہے. لباس کے دو مقصد ہوتے ہیں, زینت بھی ہونا, اچھا بھی دکھنا, اور ساتھ ہی ساتھ جسم کا ڈھک جانا. مقاصد میں سے یہ ہے کہ آدمی کا جسم ڈھک جائے. جسم کے ڈھکنے کے جو حدود ہیں وہ مردوں کے لیے الگ بنے ہوئے ہیں اور عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ بنائے ہیں, اور دونوں میں یہ ہے کہ جسم کی جو ساخت ہے وہ ڈھک جانی چاہیے. موقع نہیں ہے تفصیل کا، یہاں ایک بات سمجھانے کی تھوڑی سی عرض کرنے کی ہے، یعنی ادھر ذہن جانا چاہیے. وہ یہ ہے کہ انسان کی کچھ خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ سینے سے اوپر کا جو حصہ ہے انسان کا، اس میں تقدس ہے، بزرگی ہے، نیکی ہے، تقویٰ ہے، فرشتہ پن ہے، عظمتیں ہیں اس میں، کیونکہ انسان میں اللہ پاک نے ساری چیزیں جمع کی ہوئی ہیں، فرشتوں والا پن بھی ہے، تقویٰ، بزرگی، پرہیزگاری، تقدس، احترام، سب چیزیں ہیں. اور اس میں حیوانیت والی خصوصیات بھی ہیں جس کا تعلق پیٹ سے شروع ہوتا ہے، اور جس میں اسفل جو ہے نچلا جو جسم ہے انسان کا وہ اس سے تعلق رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تقدس کے خیال کے ساتھ کبھی بھی پیٹ سے نیچے کا حصہ ذہن میں نہیں آ سکتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ حصہ تمہارا اتنا ڈھکا ہوا ہو ظاہری طور پر بھی، اور اس حصے کی باتیں بھی تمہاری ڈھکی ہوئی ہوں، اور اس حصے سے ریلیٹڈ امور اور کام بھی تمہارے ڈھکے ہوئے ہوں. وہ جتنا چھپا ہوا رہے گا نا، انسان کی بزرگی اتنی نمایاں رہے گی، وہ جتنا کھل جائے گا انسان کا احترام اتنا پامال ہو جائے گا. یہ قاعدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ استنجا کرنا ہے تو بھی چھپ کر ہوتا ہے، میاں بیوی کے ریلیشن ہیں وہ بھی چھپ کر ہوتے ہیں، اس کی جو باتیں ہیں وہ بھی چھپ کر ہوتی ہیں، اس سے ریلیٹڈ اشعار ہوں گے وہ بھی چھپ کر ہوں گے، گانے باجے یہ وہ ڈیاس وغیرہ جو منع ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ اصل اسی حصے کو نمایاں کیا جاتا ہے. اس میں ننگے پن کے لباس کو اسی لیے منع کیا جاتا ہے، اس میں اسی چیز کو نمایاں کیا جاتا ہے. میاں بیوی میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کو دوسروں سے بولنے سے منع کیا جاتا ہے، سجائے کہ اس کو فوٹو میں لا کے مووی میں لا کے دکھایا جائے، اس کی بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست سے اپنی بیوی کی بات رات کی سنایا کے. کیونکہ یہ آنے کے بعد میں پھر آدمی جو ہے نا وہ جانور کی سطح میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر پردہ رکھا گیا ہے، اور انتظامی مصلحت کے اعتبار سے چونکہ انسان میں وہ ضرورت ہے رکھی ہوئی، اس کی شرعی حدود کے ساتھ میں اجازت بھی دی گئی ہوئی ہے. یہ ایک بیلنس والی چیز ہے جس کو کوٹ کرنا ہوتا ہے. اس لیے اسلامی تہذیب میں اور غیر اسلامی تہذیب میں یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے. کاش آپ لوگ اتنی بات میں اگر پکڑ لیے مضمون کو تو بہت اچھا ہے کہ یہ تہذیب کو الگ کرنے والی چیز ہے. یہ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جو ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں ناف پہ، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم یہاں نفس والے حصے پر ہاتھ باندھ کے اس کو بند کر دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ تیرا کام نہیں ہے. ہم ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور اس کو روک دیتے ہیں کہ یہ تقدس، بزرگی، احترام، عظمت، نیکی، تقویٰ والی جگہ پر ہم ہیں، وہ والا کام ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ تم یہاں پہ ہاتھ باندھ کے اس کو بندی کر دو. کیونکہ نفس کی جگہ وہی ہے، اصل میں نفس کی جگہ صوفیہ کے نزدیک ناف سے ڈیڑھ انچ نیچے ہے، اس کی قوت کی جو اس کا جو مرکز ہے روحانی طور پر وہ وہاں پر ہے. تو یہ دو حصے الگ الگ ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو ہم نے لباس اتارا ہے وہ تمہارے جسم کو بھی چھپانے والا ہے اور زینت کا بھی کام کرتا ہے. اور لباس میں ایک تقویٰ ایک لباس ہوتا ہے، وہ سب سے عمدہ چیز ہے، تقویٰ کا لباس، نیکی اختیار کرنا یہ بھی ایک لباس ہے. پھر فرمایا کہ اے آدم کے بچوں، دیکھو شیطان نے جیسے تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈالے. اور شیطان نے ان کے کپڑے اتروا دیے تھے، کہیں تمہارے کپڑے نہ اتروا دے. کیونکہ کپڑے اتروانا ایک تو پہلی علامت ہوتی ہے برائی کے راستے کے کھل جانے کی، آدمی کے بے حیثیت ہونے کی. یہی وجہ ہے کہ جب کسی کی بے عزتی کی جاتی ہے، بے حیثیت کیا جاتا ہے، تو اس کے تو کپڑے اتار دیے گئے، حالانکہ کپڑے نہیں اتارتے اس کے، اس کی پگڑی اچھال دی گئی، اس کے کپڑے اتار دیے گئے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ علامت ہے بے عزتی کی شروعات کی، بے احترامی کی شروعات کی. فرما کہ شیطان تمہارے کپڑے ایسے نہ اتروا دے جیسے تمہارے ماں باپ کے اس نے اتروا دیے تھے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب غلطی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد نے کی تھی. یہ بات سن لو کہ اللہ پاک نے کبھی کسی غلطی کی اجازت نہیں دی ہے، فحشا کی اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ ہے کہ نماز کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کا نماز میں، اللہ کے گھر کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے. اور جب تم نماز پڑھو تو تم اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی لباس پورا اختیار کرو. وہ جو انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو جسم چھپانا ضروری ہے، وہ اسی آیت کی وجہ سے ہے. فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس میں اپنے لباس کو اختیار کرو، اور کھانا اور پینا، لیکن اس میں حد سے زیادتی نہیں کرنا ہے. جتنی چیزیں حلال ہم نے پیدا کی ہیں وہ ہم نے ایمان والوں کے لیے ہی بنائی ہیں. دنیا میں جو چیزیں حلال ہیں وہ بنی ہیں ایمان والوں کے لیے، غیر ایمان والوں کو اجازت ہے ان کو استعمال کرنے کی. اور آخرت میں جو نعمتیں ہیں وہ ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں، اور غیر ایمان والوں کو اجازت نہیں ہوگی ان کو استعمال کرنے کی. یہ فرق ہے. یہاں آخرت میں صرف ایمان والے ہی استعمال کر پائیں گے, دنیا میں ایمان والوں کے لیے بنی ہے, استعمال دونوں بھی کر سکتے ہیں. اصل چیز جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ فحش چیزیں ہیں, جو چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں. اور بڑے میں بڑی چیز جو منع ہے وہ شرک ہے, کیونکہ شرک کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے کہ کسی کو شرک کی اجازت ہے. اور ایک بات اور فرما دی, آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے آسمان سے اور پورے بنی آدم کو خطاب کر کے کہ اے آدم کے بچوں, میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے تمہیں یاد دلانے کے لیے اور میری آیتیں تمہیں سنائیں گے. اب جو تقوی اختیار کر لے گا اور اپنے کو نیک بنا لے گا تو وہ خوف, اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا, اس کو کوئی رنج نہیں ہوگا. لیکن چونکہ لوگ نہیں ماننے والے بھی ہیں تو اس وجہ سے نہیں ماننے والوں کے پھر انجام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پھر تفصیل سے بیان فرمایا ہے. جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں جنہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کس کی پوجا کرتے رہے, کس کی عبادت کرتے رہے, تو کہتے ہیں کہ بس ہم بھٹک گئے تھے اور کچھ نہیں, اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ وہ کفر کرتے رہے. فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ میں داخل ہو جاؤ, انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی, جو تم سے پہلے جہنم کے مستحق ہو کے گئے, تم بھی جہنم کے مستحق ہو کے ان میں شامل ہو جاؤ. اور ایک جماعت جب جاتی ہے جہنمیوں میں تو دوسری جماعت پیچھے سے آ کے اس پہ لعنت کرتی ہے کہ کم وقت تم کو کیا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں پھر تمہارے کو کیا ہوا تھا. یہاں تک کہ سب وہ جمع ہو جائیں گے وہاں پر تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے, ان کو ڈبل عذاب دیجئے. ہوتا یہ ہے کہ اس میں لیڈر بھی جائیں گے اور ان کی ماننے والے بھی جائیں گے, تو لیڈروں کو نشاندہی کر کے بولیں گے یہ 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 پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا, راستہ بھٹکایا ہے, ان کو دوہرا عذاب دیجئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو دوہرا ہی ہے, پتہ نہیں چل رہی چیز, ہر ایک کو دوہرا ہی عذاب ہے. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ان کے لیے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ چلا جائے. سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں تاگا ڈالتے ہیں سوئنگ کے اندر, سوئی کے ناکے, اس کو ناکا کہتے ہیں, سوئی کی سوراخ, اس کے اندر سے اونٹ نہ گزر جائے اس وقت تک یہ کافر جنت میں نہیں جا سکتے. اور اس میں سے اونٹ کب جائے گا؟ جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے. وہاں ایک ایسا نظام ہے کہ جنت والے جہنمیوں کو دیکھ سکتے ہیں, جہنمی جنتیوں کو دیکھ سکتے ہیں, تو وہ ان کو آواز دیں گے. آواز ایک دوسرے کی جائے گی اتنی دور, بینائی بہت تیز ہو جائے گی, دور تک دیکھ سکیں گے, آواز بہت بڑی ہوگی کہ دور تک جا سکتی ہے. تو جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں کو پکار کے کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچ پایا, روزہ رکھ رہے, تراویح پڑھ رہے, نماز پڑھ رہے, زکات دے رہے, حج کر رہے, پابندی کر رہے, دین پر چل رہے, تو اس پر کچھ وعدے ہیں اللہ پاک کے, تو وہاں ملیں گے کہ بھائی وعدے تو پورے ہو گئے, اللہ تو اپنے وعدے کا پکا ہے, تو ہمیں تو ہمارا وعدہ سچا ملا, تم سے جو وعدہ ہوا تھا کیا وہ بھی صحیح نکلا؟ اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ اس کا بھی تو کچھ وعدہ تھا. قالو نام, وہ کہیں گے کہ ہاں بات بالکل صحیح ہے, تم سے جو وعدہ تھا وہ بالکل کلیئر صاف واضح ہے اور حق ہوا, ہم سے جو وعید ہوئی تھی اس کو وعید کہتے ہیں اصل میں, لیکن وعدے کا لفظ بولا گیا یہاں پر کہ وعید کی شکل میں ہوتا ہے وہ وعدہ, تو وہ بھی بالکل صحیح صحیح نکلا ہے. فأذن مؤذن بینہم, تو جب ان دونوں کی آپس میں یہ بات ہو جائے گی جنتیوں اور جہنمیوں کی, تو ایک مؤذن اذان دے گا اور اذان کے کلمات ہوں گے لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر خدا کی لعنت. لعنت کے مناتے ہیں رحمت سے دور ہو جانا, ظالم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو گئے, یہ اعلان کر دیا جائے گا, اناؤنس کر دیا جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ جہنمی وہ جنتیوں کو پکاریں گے, پکاریں گے جہنمی آگ والے جنت والوں کو, اور وہ کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر بھیج دو وہاں سے, او مما رزقکم اللہ, یا جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہمارے پاس بھیج دو. وہاں کمی کائی کی, نہ باغوں کی کمی ہے, نہ پھلوں کی کمی ہے, نہ پانی کی کمی ہے, نہ مشروبات کی کمی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کہیں گے کہ تھوڑا ہمارے پاس بھیج دو, تمہارا کیا جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو کافروں کو. وہاں کی بھی ایک شریعت ہے, وہاں کا بھی ایک دین ہے. تو وہاں کی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کرے جو چاہے نہیں کرے, وہاں جو کیا گیا جو مقرر ہے وہی ہوگا. وہ صاف کہہ دیں گے کہ یہ تو جہنمیوں پر حرام ہے نا, ہم نہیں بھیج سکتے. حرام کام ہم کریں گے تو ہمیں بھی پھر بولیں گے جاؤ تم بھی ادھر ہی جاؤ. جنت والے نہیں کر سکتے حرام کام وہاں پہ, اس واسطے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ہیں اس لیے کہ ہم حرام سے بچتے رہے. اگر وہاں ہم نے حرام کا ارتکاب کر دیا تو پھر ہمیں وہاں سے بڑھا دیا جائے گا. کون لوگ ہیں جن پر جنت اور جنت کے پانی اور جنت کا پھل حرام کر دیا گیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا اور دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھاتے رہے. انہوں نے ہمیں بھلایا ہے, ہم بھی ان کو اس دن بھلا دیں گے کہ ان کی کوئی خبر گیری نہیں کی جائے گی. پھر فرمایا کہ دو عالم ہیں, ایک عالم خلق اور ایک عالم امر. عالم خلق کہتے ہیں اس کو جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے, کریٹ کیا ہوا ہے. عالم امر کہتے ہیں اس کو ان پیدا کی ہوئی چیزوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے, اس کی کئی تفسیر ہیں, اس میں سے ایک تفسیر عرض کر رہا ہوں. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے اور زمین ہے اور اسی طریقے پر رات اور دن کا نظام ہے, چاند اور سورج ہے, ستارے ہیں, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کتابیں ہیں. اور عالم خلق بھی انہی کا ہے اور عالم امر بھی انہی کا ہے. خلق بھی انہی کا ہے اور اس میں امر جو ہے, حکم جو ہے, وہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا چلتا ہے. اللہ بہت برکت والے ہیں اور وہ سارے عالم کے رب ہیں. پچھلی قوموں کے واقعات بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دہرائے ہیں, کیونکہ اس سے بڑی عبرت اور سبق انسان کو حاصل ہوتا ہے. اس میں آج جو سورہ آراف پڑھا گیا ہے, اس میں یعنی قوم نوح کا بھی ذکر ہے, قوم عاد کا بھی ذکر ہے, قوم سمود کا بھی ذکر ہے, قوم لوط کا بھی ذکر ہے, قوم شعیب کا بھی ذکر ہے. ان قوموں کا ذکر پیغمبر نے آ کے ان کو کیا بات بتائی, انہوں نے پیغمبر کو کیا رسپانس دیا, اور پھر یہ ہے کہ بالآخر تھوڑے دن کی مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ فرمایا اور کس عذاب میں کون سی قوم ہلاک کی گئی, اس کو بیان کیا گیا ہے اس میں. پھر سلسلہ شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے پھر یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود تھے زندہ, جن کو ہم یہودی کہتے ہیں, اور مدینہ منورہ میں تو بالکل قریب میں تھے. بنو نذیر ہیں, قریظہ ہیں, سب یہاں اطراف میں رہتے تھے. محلے والے پورے کے پورے مختلف محلوں میں رہتے تھے, قلعوں میں, دیوڑیوں میں رہتے تھے. وہ لوگ ان سے ملنا جلنا بھی تھا, آنا جانا بھی تھا, معاہدہ تھا صحابہ کا ان کے ساتھ میں, اور موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تورات سے وہ نقل کرتے تھے. تو اللہ نے قرآن پاک میں جو کچھ انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی تھی اس کو ختم کر کے صحیح صحیح واقعات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت تفصیل سے بیان فرمائے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کس انداز میں فرماتے ہیں, واقعہ کس طرح بیان کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کا نمونہ دیکھ لو. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہماری آیتوں کو دے کر فرعون کی طرف اور اس کی جماعت کی طرف, انہوں نے ظلم کیا. ظلم کا لفظ اللہ پاک قرآن پاک میں اسی معنی میں بولتے ہیں, جو اللہ کی بات مانتا نہیں اس کو ظالم کہا جاتا ہے, اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتا اس کو ظالم کہا جاتا ہے. کیونکہ اصل ظلم اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم پھر ان فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. موسیٰ نے فرمایا کہ فرعون, میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں اور میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر صرف حق بات بولوں گا اور کوئی ناحق بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کروں گا. مثلا اللہ نے کوئی حکم دیا میں کہوں گا کہ نہیں دیا, یا نہیں دیا تو میں کہوں گا کہ دے دیا, مجھے رسول نہیں بنایا تو میں کہہ دوں کہ رسول بنایا, ایسا نہیں ہوں گا. رسول بنایا تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے رسول بنایا ہے. اور میں دلیل تمہارے پاس لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ہے, تم مجھ پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو, میں لے کے جانا چاہتا ہوں ان کو, مصر سے نکال لینا چاہتا ہوں. تو فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی دلیل لائے ہیں, معجزہ ہے کوئی تمہارے پاس تو تم دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ ایک بہت بڑا اژدھا بن گیا. ان کے ہاتھ میں ایک عصا ڈنڈا ہوتا تھا, وہ زمین پہ ڈالتے تھے وہ اژدھا ہو جاتا تھا. پھر اپنا ہاتھ انہوں نے اپنے بغل میں رکھ کے نکالا, وہ ایک دم چمکنے لگ گیا. یہ دو خاص نشانیاں دی گئی تھیں پہلے. فرعون نے اپنی جماعت سے کہا, اپنی کابینہ سے, کہ دیکھا کتنا بڑا جادوگر ہے اور بہت واقف کار ہے. اور مطلب اس کا کیا ہے معلوم, منشا اس کا یہ ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے اور تم سے تمہارا اقتدار چھین لے, یہ چاہ رہے بس. ان کا مقصد یہ ہے جادوگری کے ذریعے سے. تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس کی کابینہ نے کہا کہ آپ مہلت لے لیجئے ان سے اور مختلف شہروں میں بھیجوائیے لوگوں کو اور لوگوں کو جمع کروائیے, سارے لوگوں کو جمع کروائیے, مقابلہ کر لیتے ہیں. اور جتنے جادوگر آپ کی مملکت کے اندر ہیں ان سب کو جمع کر لیجئے آپ تاکہ اس جادوگر کا جواب دے سکیں وہ. چنانچہ بہت سے جادوگر جمع ہو گئے. فرعون نے کہا کہ تم کو مقابلہ کرنا ہے. ان سب نے کہا کہ اگر ہم مقابلے میں غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ تو فرعون نے کہا کہ تم کو یہ ملنے والا ہے کہ تم میرے مقربین میں شامل کر لیے جاؤ گے, تم میرے خاص آدمی ہو جاؤ گے, اپنی تمہاری ہمیں اپنی وزارت کا حصہ بنا لوں گا, اپنی کابینہ کا حصہ بنا لوں گا. تم کو عزت کا مسئلہ تھا. آگے سامنے جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالتے ہو اپنا اپنا جادو, پہلے تم دکھاتے ہو یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دکھاؤ, تم ڈالو جو ڈالنا ہو. انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی, کیونکہ ان کے پاس عصا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, تو جادوگروں نے ویسے ہی موجودہ رکھا, ویسے ہی اپنا جادو دکھایا تھا کہ انہوں نے بھی رسیاں لائے تھے وہ اور ڈنڈے لائے تھے, انہوں نے اپنے ڈال دیے رسیاں بھی اور اپنے ڈنڈے بھی. وہ حرکت کرنا شروع کر دیا میدان میں سارے جادوگروں کے 40,000 کے قریب. سحروا اعین الناس, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے رسیاں جو ہے نا وہ اصل کچھ نہیں ہو رہے تھے, وہ لوگوں کے آنکھوں پہ جادو کیا تھا انہوں نے. لوگوں کو لگ رہا تھا کہ رسیاں بھاگ رہی ہیں, رسی تو رسی تھی وہاں پہ. جادو میں یہی ہوتا ہے, آدمی کو جو مسمرائز کر دیا جاتا ہے اس میں ہوتا یہ کہ ہوتا کچھ ہے دکھتا کچھ ہے. تو لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا تھا اور انہوں نے لوگوں کو ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو انہوں نے اپنے حساب سے پیش کیا. ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ اپنا اثر ڈال دیجئے, ہو گیا ان کا کام ہو گیا نا, اب آپ اپنا کر دو. فیدا ہی تلقف ما یفکون, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اثر ڈالا تو ان کا اثر تو صحیح کا بھی سانپ بنتا تھا, وہ تو جادو نہیں تھا, وہ معجزے میں یہ بات ہے کہ حقیقت ہی ہوتی ہے وہ. تو وہ جو ہے نا وہ ساری رسیوں کو اور لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا اس نے, سب کھا گیا وہ جتنے جنگل میں تھے وہاں پہ میدان میں. فوقع الحق, حق جو ہے نا وہ سامنے آ گیا. وبطل ما کانوا یعملون, اور باطل ہو گیا وہ جو وہ کر رہے تھے, جو کچھ وہ کر رہے بتا رہے تھے وہ ضائع ہو گیا اور حق جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا. ایک بات بتا دوں میں آپ کو, کیونکہ بہت سے لوگ ایسی چیزوں کے بھی منتظر ہوتے ہیں, یہ جن لوگوں کو جادو وغیرہ کا شبہ ہو اپنے اوپر کہ کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا کچھ کر دیا, تو یہ آیتیں وہ کام کرتی ہیں. یہ ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 115, آیت نمبر 114. آیت نمبر 114 سے عام طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے آیت نمبر 120 تک, ان کو لکھ کے پانی, ان کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینا تو جادو کا اثر چلے جاتا, ان کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے غسل کرنا تو بھی جادو کا اثر چلے جاتا. ایک کام کی چیز بتا دی میں نے آپ کو ذہن میں رکھنے کے لیے, سورہ آراف ہے, سورہ آراف کی آیت نمبر 114 سے 120 تک ہیں یہ. خیر ہوا یہ کہ وہاں پر سارے کے سارے جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلت کے ساتھ وہ واپس ہوئے, اور پھر اس کے بعد میں جیسے انہوں نے دیکھا کہ وہ ذلیل ہو گئے, ناکام ہو گئے, تو انہوں نے اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دیا. سارے جادوگر جو ہے نا سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ رب العالمین پر ہم ایمان لاتے ہیں جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا تو جادو ہے, یہ جادو نہیں ہوتا. ان کو فرق سمجھ میں آ گیا کہ جادو کیا ہوتا ہے, معجزہ کیا ہوتا ہے. وہ تو خود ہی واقف تھے نا اس چیز سے کہ نہیں ایک جادو دوسرے جادو کو ایسا تو نہیں کھاتا, یہ تو واقعتا کھا کے بیٹھ گیا تھا پورا. فرعون کو بڑا غصہ جمع اس نے کر لیا تھا, لوگوں کو لاکھوں آدمی جمع ہو گیا تھا, کیونکہ اعلان عام بادشاہ کی طرف سے ہوا تھا, کھلے میدان میں ہوا تھا, دوپہر کے وقت میں ہوا تھا, دن کے وقت چھٹی کے دن ہوا تھا کہ جس دن لوگوں کو کام نہ ہو اس دن کرو دوسری جگہ پر ہے, اور ظہر کے وقت میں دوپہر کے وقت میں ہو, تو دن کا وقت تھا, سب کو چھٹی دے دی گئی تھی, تعطیل عام تھی اس دن, اور لاکھوں آدمی جمع ہو گئے تھے. فرعون بھی کرسی پہ آ کے اپنی کابینہ کے ساتھ میں بیٹھ گیا تھا, ایک طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے تھے, اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے. میدان کے اندر یہ تماشا ہو رہا تھا. میں جیسے ہی جادوگروں نے اپنے جادو ڈالے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی تم اپنے اثر ڈال دو, انہوں نے ڈالا. ابھی ہاتھ دکھانے کی نوبت ہی نہیں آئی کچھ, وہاں پہ خالی لاٹھی ڈالی تھی, اس لاٹھی نے سارا کام کر دیا. تو ہوا یہ کہ یہ پورے کے پورے مجمع میں پورے جادوگروں نے ایک ساتھ اسلام کو قبول کر لیا. فرعون نے کہا کہ اچھا میری اجازت سے پہلے تم لوگ ایمان لے آئے, یہ ایک چال تھی جو تم نے چلی ہے, اصل یہ گرو چیلے دونوں ہیں. کیسی بات بناتا ہے آدمی, بات بنانا جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کسی جگہ بھی پہنچ کے بات بنا سکتا ہے بندہ. شیطان نے یہ کہا کہ یہ اصل اندر سے گیم تھا, یہ وہ گیم یہ ہے کہ یہ دونوں استاد ہیں اور یہ سارے اس کے شاگرد ہیں, اور میرے سامنے بن رہے تھے آ کے ایسا. حقیقت یہ ہے کہ یہ شاگرد ہیں یہ استاد ہیں. ان ہذا لمکرم مکرتم, یہ ایک چال ہے جو تم نے چلی ہے میرے خلاف میں. ابھی تم کو بتاتا ہوں, تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا اور تمہارے پیر کٹوا دوں گا خلاف میں, یعنی سیدھا ہاتھ بایاں پیر ایسا. پھر تم سب کو اتنا ہی کہ ہاتھ کٹوا کے چھوڑوں گا نہیں, بلکہ تم سب کو سولی پہ چڑھوا دوں گا. سارے جادوگروں نے کہا کہ ہم کو اپنے رب کے پاس جانا ہے, اگر تم ہمیں مار دو گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس جائیں گے. اللہ کے پاس جانے کی تو تیاری کر رہے ہیں. اور تم, ہمارا قصور کیا ہے, کس وجہ سے تم سزا دیتے ہو؟ بھائی تمہارے پاس طاقت ہے اس وقت, تم سزا دے سکتے ہو, مگر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم ایمان لے آئے. اگر ایمان لانے کی وجہ سے یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے تو ہمیں منظور ہے, ہمیں کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی امید کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سے غلطی ہو گئی اللہ اس کو معاف کر دے. تو ایمان جب حقیقت کے ساتھ اتر جاتا ہے تو پھر آدمی جان کی پرواہ نہیں کرتا, اپنی جان کو بچایا کرتا ہے. اور ہر زمانے میں ایمان والوں کو اتنا ڈرایا گیا ہے, اتنا ستایا گیا ہے کہ ان کی جان کے لالے پڑے, ان کو سولیوں پہ چڑھایا گیا, ان کے ہاتھ پر جو ہے نا الٹے کاٹے گئے. یہ سب ہوتا رہا ہے, پہلے زمانے میں بھی ہوا, ابھی بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا. یہ تو یہ ہوتا رہتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. جب دجال آئے گا اس سے بڑے پیمانے پر ہونے والی ہے وہ چیز. تو ایمان والوں کو جو چیز سمجھائی جاتی ہے کہ چند روزہ زندگی ہے, مرنا سب کو ہے, اپنا ایمان بچا کے آدمی لے کے چلا جائے, اور ایمان سے ایمان کا سودا کسی کے ساتھ نہ کرے. ایمان بیچے نہیں اپنا, ایمان کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں, کسی قیمت میں انسان ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا. جماعت نے یہ کہا, یعنی اس کی فرعون کی کابینہ نے یہ کہا کہ موسیٰ کو آپ چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ آپ اپنے جادوگروں کو تو سزا دے دی, آپ نے موسیٰ کو چھوڑ دو گے ایسے ہی تاکہ زمین میں فساد کرتا پھرے؟ لیف سیدھو فلم کہیں گے نہیں, ایسا نہیں کریں گے ہم, ان کے بچوں کو مار ڈالیں گے, ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے یا ان کی عورتوں کی عزت نکالیں گے, اور ہم ان پر غالب ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو, اپنی قوم سے جو ان پر ایمان لانے والے تھے, یہ کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے, جس کو چاہے وہ وارث بناتا ہے. یہ کیا چیپیدی چیپیدی کا شوربہ, ان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو فرعون کیا کر لے گا, فرعون کی قوم کیا کر لے گی؟ اللہ پہ بھروسہ کرو. ان کے اوپر ایمان لانے والوں نے کہا کہ موسیٰ تم آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے رہے, اور آپ آنے کے بعد میں بھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کہ تم آ کے ہمارا کیا فائدہ کر دیے؟ وہ تو قوم تو کیسی تھی, آپ کو پہلے سے میں تعارف کرا دیا ہوں. کہے کہ پہلے تو ہم ستائے جاتے تھے اور آپ آ گئے تو اس میں بھی ہمارا کوئی فائدہ تو ہے نہیں, پھر ستائے ہی جا رہے ہیں. بھائی تمہارے آنے سے کچھ تو فائدہ ہوتا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ سے اچھی امید رکھو, اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تم کو زمین کا خلیفہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے فرعون کو تنبیہ کرنے کے لیے مختلف قسم کی آزمائشیں ڈالی, امتحانات آ گئے اس پر. پہلے قحط سالی بھیجی اس پر, ان کے پھلوں کو ہم نے کم کر دیا, پیداوار کم کر دی, اور جب ان کے پاس کوئی بھلائی آ جاتی, نعمت مل جاتی, مصیبت دور ہوتی تو کہتے یہ ہمارا حق ہے, اور اگر کوئی مصیبت آتی تو کہتے وہ بدفالی لیتے تھے موسیٰ کے ساتھ کہ یہ ساری نحوست اس کی ہے, موسیٰ کی نحوست کی وجہ سے یہ قحط سالی آئی, موسیٰ کی نحوست کی وجہ سے یہ آیا. یہ طیر و بموسا و ما, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری نحوست ان کی اپنی ہے, موسیٰ کی نہیں ہوتی, اہل حق کی طرف سے نحوست نہیں ہوتی, نحوست تو اہل باطل کی طرف سے ہوتی ہے. فارسلنا علیہم الطوفان, پھر قحط سالی کے بعد ہم نے ان پر طوفان بھیجا, جراد ٹڈیوں کا عذاب بھیجا, والقمل جوؤں کا عذاب بھیجا, والضفادع مینڈکوں کا عذاب بھیجا, والدم خون کا عذاب بھیجا. لائن سے ہم نے آیات مفصلات تفصیل سے ایک ایک چیز آتی رہی, فاستکبروا و تکبر ہی کرتے رہے. جب کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ سے کہتے کہ موسیٰ دعا کرو, اگر تمہاری دعا سے یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم ایمان بھی لائیں گے, اور بنی اسرائیل کو تم ساتھ لے کے جانا چاہ رہے نا, ہم چھوڑ بھی دیں گے. اور جب مصیبت دور ہو جاتی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے پر, موسیٰ بھی بڑے عجیب تھے, ہر وقت دعا کر دیتے تھے کہ اللہ میاں ہو سکتا ہے ہم مان جائے چھوڑ دو نا, ہو سکتا ہے ہم مان جائے چھوڑ دیجیے نا, تو اللہ میاں بھی چھوڑ دیتے تھے. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے, لیکن پیغمبر کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کی بات مانی جاتی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی جاتی تھی. تو فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل, تو ہم ان سے تکلیف کو دور کر دیتے تھے, اذا ہم ینکثون, وہ پلٹ جاتے تھے. جب مصیبت آتی تو بولتے کہ آپ دعا کر کے ہٹا دو, جب ہٹ جاتی تو بولتے کہ تمہاری دعا سے ہٹی, اس کا کیا ثبوت ہے؟ حالات ہے یہ, تو نرمی گرمی چلتی رہتی, کبھی یہ کبھی وہ, یہ ہمارا حق ہے, یہ تو ہوتا پھر آئے گا نہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ پھر مصیبت آئے گی نہیں, وہ دوسری شکل میں آ جاتی تھی, پھر ویسے ہی ہوتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اب مصیبت ختم ہو گئی, پھر تیسری شکل میں آتی. علماء نے ایک بات یہاں سمجھائی ہے مسلمانوں کو وہ یہ ہے کہ مصیبت کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں, مصیبت نہیں بدلتی جب تک بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا. حالات جو آتے ہیں نا, ایک سے نکلے دوسرے میں آ گئے, دوسرے سے نکلے تیسرے میں آ گئے. پہلے اگر نکل گئی مصیبت تو آدمی سمجھتا کہ وہ میری جان چھٹ گئی, میں بس ریلیز ہو گیا, ختم. اللہ تعالیٰ دوسری شکل میں پکڑ لیتے ہیں اس کو. تو جیسے فرعون کے ساتھ ہوا یہ کہ جب تنبیہ کرنے مقصود ہوتی ہے تو شکلیں بدلتی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ, ایک نہیں دو, دو نہیں تین, تین چار پانچ, بہت ڈھیل دے کے اس کو کئی چیزوں سے متنبع کر دیا جاتا ہے. پھر ایک ساتھ جب مایوسی ہو جاتی ہے اور حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کا انتقام لیا اور ساروں کو ہم نے ڈبو دیا. اور واقعہ بہت آگے تک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ میں کیا ہوا, کیسے وہ گوشالہ کی پرستش میں مبتلا ہو گئے, اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کا برتاؤ کیا ہوتا رہا, پھر اس کو تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور انشاءاللہ پھر کبھی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, ہماری تراویح کو قبول فرمائیے, ہماری تراویح پڑھنے کو قبول فرمائیے, اس میں قرآن پاک سننے کو قبول فرمائیے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے, ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائیے, اور ہماری لغزشوں سے, کوتاہیوں سے, غلطیوں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ, قرآن اور حدیث کا نور نصیب فرما دیجیے, اس کی فہم عطا فرما دیجیے, اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ, ان تعلیمات پر سچا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے, اس پر عمل کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا فرما دیجیے. اے اللہ, ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے, ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے, ایمان کو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز بنا دیجیے, ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرنے والا ہمیں بنا دیجیے, اور ہر قسم کی آزمائش سے مولا ہماری حفاظت فرمائیے. ہم انتہائی کمزور ہیں, ضعیف ہیں, حالات بھی ہمارے ایسے نہیں ہیں. پروردگار, اپنے کرم سے خاص طور پر ایمان پر ایسی کوئی آزمائش ہمارے نہ لائیے جس کی وجہ سے ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اے اللہ, دنیا کے اندر بھی تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, خیر کا, بھلائی کا, عفو عافیت کا, یسر کا, سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. ہماری دنیا کی ساری حاجتیں پوری فرمائیے. ہر بھائی کی جو حاجت, جو خواہش, جو ضرورت ہے, مولا اپنے فضل کرم سے اس کی تمام ضروریات کا تکفل فرمائیے. ہم جتنے آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, پروردگار آپ ہی داتا ہیں, آپ ہی غنی ہیں, آپ ہی کریم ہیں, آپ ہی مہربان ہیں, آپ ہی کی طرف ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, آپ ہی کے لیے ماتھا ٹیکا جاتا ہے, آپ ہی کے سامنے ناک رگڑی جاتی ہے. پروردگار, آپ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجیے, اور ہم پر رحم فرما دیجیے, ہم پر فضل فرما دیجیے, ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ, آپ کی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجیے, آپ کے حبیب کی پاکیزہ سنتوں والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.